اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام رحمان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، اور آج بھی ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کا 69واں سورہ یعنی سورہ حاقہ لے کے آئے ہیں، اور اس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے قرآن مجید کے اس سورے کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہوگا۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية۔
بنام خدائے رحمان و رحیم، حتمی وقوع پذیر، وہ حتمی وقوع پذیر کیا ہے اور آپ کیا جانے کہ وہ حتمی وقوع پذیر کیا ہے؟ سمود اور عاد نے اس کھڑکا دینے والے واقعے کو جھٹلا دیا تھا، پھر سمود کو تو اس طغیانی حادثے سے ہلاک کر دیا گیا اور عاد کو ایک سرکش طوفانی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
ناظرین، آپ نے سورہ حاقہ کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا گیا کہ سورہ حاقہ قرآن مجید کا 69واں یعنی اس کا سورہ نمبر ہے 69، اور اس سلسلے میں آج ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انشاءاللہ اس کے تعارف کے حوالے سے مفصل گفتگو ہوگی، اور یقیناً آپ کی کالز کے بھی ہم منتظر رہیں گے۔ اگر اس دوران اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ابھرتا ہے تو اس ٹیلی فون نمبر پہ، جو انشاءاللہ پروگرام کے دوران آپ کے سامنے اسکرین پہ آئے گا، آپ اس پہ رابطہ کیجئے گا، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم سے آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ گفتگو کر سکتے ہیں لائیو صورت میں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے مہمان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بھی ناظرین کی خدمت میں سلام کے ساتھ ان کی خدمت میں ان کے لیے دعا گو ہیں کہ جہاں پر بھی رہیں وہ بخیر و عافیت رہیں، اور یہ ایام اعظم ہیں، سفر کا مہینہ ہے، اربعین چہلم کے امام کے ایام ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ ان ایام میں ہم زیادہ سے زیادہ اس مقصد کی طرف اپنے آپ کو مائل کر سکیں، گامزن کر سکیں، جو مقصد حسینی ہے، جو درحقیقت بندگی کی راہوں کو واضح کرتا ہے ہمارے
الہ آمین۔ یقیناً بہت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مقصد امام حسین وہی مقصد انبیاء ہے، چونکہ حسین وارث انبیاء ہیں، وارث ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس قبلہ ساتھ میں ایک اور دعا بالخصوص اربعین کے موقع پہ کرنی چاہیے اور کرنی ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا بھر سے مختلف مؤمنین مسلمان حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ پہنچے ہوئے ہیں، اور ہم ان سب کی زیارت کی قبولی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی صحت و سلامتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے اور اس کے اثرات کربلا میں، نجف میں اور دیگر دنیا کے ممالک اور شہروں میں بھی ہم آئے دن حادثات اور واقعات سنتے آ رہے ہیں، تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تمام زائرین امام حسین علیہ السلام کو حفظ و امان میں رکھے اپنی، اور صحت و سلامتی کے ساتھ ان کی زیارت بھی قبول ہو، اور وہ اپنے گھر جا کے دوبارہ اپنے عزیز و اقارب سے ملنا نصیب ہو۔
انشاءاللہ ضرور، یقیناً قرآن کے سائے میں اور قرآن کے صدقے اس کے طفیل میں پروردگار ان لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا جو قرآن ناطق کی آواز پر گویا, جو حل من ناصرین انصرونا کی آواز امام حسین نے ندا دی تھی, اس پر لبیک کہتے ہوئے اس وقت سرزمین کربلا کی طرف گامزن ہیں. اور یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نجف سے پیدل جاتے ہیں لوگ, اس بات کا اظہار ہے کہ مولا اگر ہم ہوتے تو اگر وسائل نہ بھی ہوتے تو ہم چل کر آپ کی
خدمت
میں.
یقیناً قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ہم باقاعدہ سورہ کے تعارف کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ حسب سابق جو ہمارا دستور ہے سورہ حاقہ کا آج تعارف پیش کیا جائے گا, تو اس کا ایک اجمالی خاکہ اور اس کا ایک تعارف آپ پیش فرما دیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے جو جزئی موضوعات ہیں یعنی آیات کے حوالے سے کہ مختلف آیات میں کن کن موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے, پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے کیا آیات بھیجی ہیں, انشاءاللہ پھر ان پہ گفتگو ہوگی.
جی, اس سورے کے اندر پروردگار نے کچھ پیغامات رکھے ہیں, کچھ نصیحتیں ہیں اور کچھ چیزوں سے خبردار کیا ہے. یہ قرآن کریم کا 69 نمبر کا سورہ ہے, یعنی 69واں سورہ ہے. سورہ مکی اور مدنی ہونے کے اعتبار سے مکی سورہ ہے. آیتیں اس کی 52 آیات ہیں. اس سورہ کی تعلیمات اور اس کے اندر جو پیغامات ہیں ان کو اگر بیان کیا جائے, ان کو تقسیم کیا جائے, تو پہلے مرحلے میں پروردگار نے قیامت کے سلسلے میں قیامت کے مسائل, اس کے خصوصیات اور جو حالات قیامت کی بنیاد کے اوپر رونما ہوں گے اس کو بیان کیا ہے. اور اسی لیے اس سورے کے نام میں حاقہ بھی ہے, قارعہ بھی ہے اور واقعہ بھی اس سورے کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں گزشتہ اقوام تھیں کہ جنہوں نے پروردگار کی نافرمانی کی اور نافرمانی کی بنیاد کے اوپر عذاب الہی میں گرفتار ہوئیں, پروردگار نے ان کا ایک تذکرہ کیا ہے تاکہ ایک حلقہ وصل رہے ماضی سے اور لوگوں کے سامنے پیش نظر رہے کہ جو لوگ حکم پروردگار کو نہیں مانتے, نافرمانی کرتے ہیں, تو تچشمی اختیار کرتے ہیں, طغیانی کرتے ہیں, پروردگار کے مقابلے پر آ جاتے ہیں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب ان کا طغیان بڑھ جائے, جب ان کے گناہ بڑھ جائیں, تو پھر پروردگار انہیں سخت عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. اور پروردگار نے اس لیے ان واقعات کو رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے متوجہ کریں کہ دیکھیں وہ افراد کہ جو پروردگار کی راہ کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن بعض مسائل ہیں, مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں,
رکاوٹیں ہیں,
ان رکاوٹوں کو توڑ کر ان کو آنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان بہکاتا ہے اور رکاوٹوں کو زیادہ بڑھا دیتا ہے. اب انسان یہی وہ منزل ہوتی ہے کہ رحمان کی طرف جانا چاہیے, شیطان کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن اگر اس کے پیش نظر یہ رہے کہ بہت ساری اس طرح کی رکاوٹیں ہیں, بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہیں لیکن اگر ہم ان کو توڑ دیں گے, ان کو توڑنے کے بعد ہم اس دنیا میں بھی کامیاب رہ سکتے ہیں.
بعض اوقات غلط رسم و رواج رکاوٹ بن جاتے ہیں,
جی,
یا غلط جو ہے وہ فرہنگ اور کلچر معاشرے کا, یا انسان کی اپنی فکر اور
اپنی
بہت
فکر.
ساری چیزیں
جی.
جو ہے وہ انسان کو خدا کی طرف لے جانے سے جو ہے وہ روک دیتی ہیں.
تو پروردگار نے اس سورے کے اندر ان مسائل کو بیان کیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا آپ نے بیان کیا کہ کلچر, ہماری تہذیب, ہمارا تمدن, ہماری ثقافت, بعض مرتبہ ثقافت بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا, ہماری رسمیں, پروردگار نے اسی چیز کو بیان کیا ہے اس سورے کے اندر کہ گزشتہ قوموں کی ہلاکت کی وجہ یہ رہی کہ ان لوگوں سے جب کہا گیا کہ کیوں نہیں تم سنتے, تمہیں کیا کوئی ڈرانے والا نہیں ہے, تمہیں کیا رائے ہدایت کی طرف بلانے والا کوئی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آبا و اجداد ایک دین لے کے آتے ہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دین کے اندر آبا و اجداد کے طریقے ہوتے ہیں, ان کی روش ہوتی ہے, ان کا اسلوب زندگی ہوتا ہے, ان کے زندگی گزارنے کے طریقے ہوتے ہیں, اس کو رسم کہا جاتا ہے. ایک قوم کس طرح سے مثلا پنپی اور کس طرح سے وہ اس کا کلچر پھیلا, کس طرح سے وہ آگے بڑھی, تو وہ بہت ساری رسمیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین دوسری طرف ہو جاتا ہے اور رسم کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے، جبکہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہوتا. اگرچہ اس کے اندر ایک دقیق گفتگو ہے کہ ہر رسم ایسی نہیں ہے کہ جو دین کے خلاف ہے. دین بہت ساری ایسے رسموں کو یعنی اس کے لیے منع نہیں کرتا. بعض جگہ پر کہتا ہے کہ اگر وہ رسم کہ جو دین کے خلاف نہیں ہے اسے انجام
دین سے وہ اگر ٹکرا نہیں رہی دین کے اصول اس کے انجام دینے میں اور اس پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں.
تو اس کے اندر جو سورے میں جو دوسرا مرحلہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس میں ان اقوام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو پروردگار کے مقابلے پر آ گئے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو ہمارے آبا و اجداد جو دین لے کے آئے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہاں سے ربط یہ ہے کہ یہ سورہ ہمارے لیے بھی ایک پیغام رکھتا ہے سورہ حاق کا مکمل طور پر، چونکہ اس کا ایک بڑا میسج یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے کچھ اس طرح کی باتیں آ جائیں کہ جنہیں تم وراثت کی بنیاد کے اوپر، اپنے خون کی بنیاد کے اوپر، اپنے جغرافیہ کی بنیاد کے اوپر، اس سے محبت کی بنیاد کے اوپر نہ چھوڑ سکتے ہو اور دین تمہیں اس کے روک رہا ہے، منع کر رہا ہے، تو دین کو اپناؤ، ان کو چھوڑو. اور اگر تم نے کبھی ایسا نہیں کیا اور اپنے خون، جغرافیہ، رنگ، نسل کے چکر میں اگر پڑ گئے تو تمہارا جو تمہاری صورتحال ہے وہ بھی ایسی ہو سکتی ہے جیسے کہ عاد و ثمود، جس کو اس میں قرآن کریم نے بیان کیا ہے، جن اقوام کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. تو دوسرے مرحلے میں اقوام کی سرگزشت ہے کہ جو
ان کی ہسٹری
پروردگار نے بیان کی ہے. اور تیسرے مرحلے میں اس سورے کے اندر پروردگار نے عظمت قرآن کے ساتھ عظمت پیغمبر کو بیان کیا ہے اور اس چیز کو واضح کیا ہے کہ قرآن کریم کی کیا عظمت ہے، یہ کس کا کلام ہے، اور اس کے ساتھ اس چیز کو بھی بیان کیا ہے کہ پیغمبر جو بھی کہتا ہے وہ وہی ہے جس کے اوپر پروردگار کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. اسی لیے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ پیغمبر کا دل مثلا یہ ہوا کہ آج قوم کو ڈرایا جائے تو کچھ ڈرانے والی باتیں کر دیں، یا پیغمبر کا دل ہوا کہ بشارت دی جائے تو بشارت والی بات ہو گئی. نہیں، جو بشارت ہے وہ بھی ہماری طرف سے.
یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر کا جو موڈ ہوا اس کے مطابق انہوں نے لوگوں کو کچھ نصیحتیں
کر دیں،
ایسی چیز نہیں. بلکہ جو کچھ پروردگار عالم نے وحی کی صورت میں نازل کیا ہے اسی کو پیغمبر اکرم نے لوگوں تک پہنچایا، یا بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ جو کچھ پیغمبر نے بیان کیا ہے وہ وحی الہی ہوتی تھی، اس کے علاوہ
وحی ہے جو وحی ہوئی.
بالکل اس میں کوئی شک نہیں.
جی تو یہ تین محور ہیں ہم جو تقسیم کر رہے ہیں، یہ تین چیزوں میں
یہ سورہ جو ہے وہ گھوم رہا ہے.
جی جو بنیادی اس سورے کی بنیادی خطوط ہیں وہ یہ ہیں.
یہ قبلہ اس سورے کے آثار اور یقیناً برکات بھی ہیں، ہر سورے کے آثار ہیں اور معنوی اور روحانی آثار اور برکات. اس سورے کے آثار اور برکات کیا ہیں؟
جی دیکھیں، اس سورے کے مختلف آثار ہیں روایات اور احادیث میں، لیکن ہم ان آثار کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید چاہیں گے. وہ یہ کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ انسان سامنے کی چیزوں کی طرف جلدی متوجہ ہوتا ہے، اور کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر کہیں کوئی فائدہ اس کو کچھ دن بعد ہونے والا ہے، چاہے وہ بڑا ہی فائدہ ہو تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، چھوٹے فائدے کے لیے آگے بڑھے گا. مثال کے طور پر اگر کسی انسان کی مثلا طبیعت خراب ہے اور مثلا سر میں درد ہو رہا ہے، تو بہت ساری اینٹی بیوٹک ٹیبلیٹ ایسی آتی ہیں کہ نزلہ ہے یا کچھ اس طرح کا، اس کو ظاہری طور پر کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بغیر تم ڈاکٹر کو دکھائے ہوئے اینٹی بیوٹک استعمال نہ کرو. لیکن وہ ہوتا ہے کہ بر وقت فی الحال مجھے فائدہ چاہیے، کر لیتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اس کو پریشانی ہوتی ہے، جبکہ وہ ایسا کر سکتا تھا کہ
ڈاکٹر سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں جب اس پہ ظاہر ہوتے ہیں، جب اسے افسوس ہوتا ہے،
پھر اسے افسوس ہوتا ہے جبکہ ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے منع کیا تھا، متوجہ نہیں ہوتا ہے چونکہ اس کو جلدی چاہیے. اچھا،
فوری
فائدہ چاہتا ہے. انسان کی فطرت ہے، اس کی سرشت ہے، انسان کی نفسیات میں یہ چیز ہے. اسی لیے آپ دیکھیں سائیکولوجیکلی اعتبار سے بچوں کے اندر بھی یہ چیز بہت ہے، فوراً ان کو بر وقت کچھ چاہیے. اچھا، ایسی چیزیں جن کے اندر کچھ چمک ہو، بھڑک ہو، زرق برق ہو، بچے اس کی طرف راغب ہوتے ہیں اور بڑے مقصد کو، بڑی چیز کو نہیں سمجھتے. مثال کے طور پر آپ اپنے بچے سے کہیں کہ بیٹا تمہارا ایگزام کا وقت ہے، قریب آ رہا ہے، پڑھو بیٹھ کر، شاید اس کو بتائیں کہ تم اگر پڑھو گے تو ڈاکٹر بن جاؤ گے، انجینئر بن جاؤ گے، کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہوگے، پڑھائی کی بنیاد کے اوپر، ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر وہ بہت توجہ نہ کرے، لیکن آپ اس سے کہہ کے دیکھیے، دیکھو بیٹا اگر تم نے پڑھ لیا تو ہم تمہیں سائیکل دلائیں گے، یا اس سے کہیں گے تم نے پڑھ لیا ہم تمہیں پارک لے کے جائیں گے۔ تو یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں پڑھنے کی بنیاد کے اوپر، جو آپ کو انعام دے رہے ہیں، یہ انعام اس کے پڑھنے کی بنیاد کے اوپر ہے، جبکہ پڑھنے کا فائدہ خود اسے پہنچنے والا ہے، لیکن وہ اس انعام کے لیے، جیسے معمولی چھوٹا بچہ مثلا اس کو آپ دودھ پلا رہے ہیں، اسے کہیں دودھ پیو، وہ نہیں پی رہا ہے، تو کہیں دودھ پیو گے بیٹا تو ہم تمہیں چاکلیٹ دیں گے، تو وہ دودھ مثلا پی لیتا ہے، دودھ لیکن جا کے اپنا اثر کرتا ہے،
جب دودھ کا فائدہ بھی اسی کے لیے،
اسی کے لیے ہے، لیکن وہ اس کو نہیں سمجھتا ہے، وہ چاکلیٹ کی وجہ سے دودھ پیتا ہے۔ اب آئیے اس تمہید کے بعد ہم
اپنے اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسان، وہ انسان کہ جو فوری فائدہ دیکھتا ہے، تو یہ فوری فائدہ دیکھنا یہ بچکانا ذہنیت کی دلیل ہے۔
جی، یہ یعنی انسان اگر دور اندیشی کے ساتھ رہے تو یہ تو جو فوائد ہیں وہ تو ملنے ہی والے ہیں۔ اگر انسان ایک یہ سوچے کہ مثال کے طور پر کسی کو یہ کہا جائے کہ تم اگر امتحان میں 95-90 مارکس کے اوپر لے کے آؤ گے 100 میں، تو ہم تمہیں، مثال کے طور پر اگر ایک بچہ ایسا ہے کہ بی اے میں ایسا کچھ اس طرح کے مراحل میں ہے، تو اسے کہ ہم تمہیں گاڑی دیں گے، تو ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ گاڑی کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے، لیکن ایک مرتبہ اس کی دور اندیشی یہ ہے، وہ کہتا ہے میں تو پڑھوں گا اور کامیاب ہوں گا، کامیاب ہو گیا، وہ جو کامیابی ہے اس کے لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ مثلا مجھے مثلا پی ایچ ڈی میں داخلہ لینا ہے، یا آگے کے مرحلے میں جانا ہے، ڈاکٹریٹ کرنا ہے مثلا، میں اس مرحلے میں جاؤں گا۔ لیکن اب جب اس کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کو مثلا مثال کے طور پر گاڑی بھی ملتی ہے۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ سوچنے کا انداز کچھ دوسرا ہے، سوچنے کا سارا انداز یہ ہے کہ مجھے گاڑی لینی ہے، صرف اتنا سوچنے کا انداز یہ ہے کہ مجھے مثلا اپنے گھر میں اگر باپ نے کہا ہے کہ ہم مجھے موٹر سائیکل تمہیں دینا ہے، تو وہ سوچے گا موٹر سائیکل مجھے لینی ہے، لہٰذا مثال کے طور پر
مجھے محنت کرنی چاہیے،
مجھے مثلا انٹر میں پاس ہو جانا چاہیے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ اس سے کیا ہوگا۔ مثلا ایک انسان محنت کر رہا ہے، تو اس کے والد نے کہا ہے کہ اگر تم نے مثلا ایم بی اے کو سکسیزفل تم نے کامیابی کے ساتھ سر کر لیا اس مرحلے کو، تو مثلا میں تمہیں یعنی کوئی ایک ایسا انعام دوں گا، کوئی انعام دوں گا، کچھ بھی
بھاری
بھرکم انعام، اچھا سا انعام دوں گا۔ تو وہ خود اس کو سر کر لینا ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کے بعد اگر انسان کو مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اسی لیے انسان آگے بڑھتا ہے۔ تو اب اس کے ذیل میں، اس کے پیرائے میں آپ دیکھیں کہ آثار و برکات، شاید ہماری بات یعنی ہم اپنی بات کو پہنچا سکے، اگر نہیں پہنچا سکیں تو اب ضرور اشارہ کیجیے گا کہ پھر آثار اب قرآن کریم کے بیان کیے ہیں، قرآن کریم نے اس سورے کے بیان کیے ہیں۔ دیکھیں قرآن ہماری تقدیر کو بدلنے کی کتاب ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اس لیے آئی ہے تاکہ اس کی روشنی میں ہم زندگی کی راہوں کو بہتر سے بہتر طور پر پہچانیں، اور قرآن کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں۔ اور اسی لیے حدیث میں ہے کہ میں ایسا زمانہ دیکھ رہا ہوں، سیاتی علیکم، اس طرح سے ہے کہ ایسا زمانہ دیکھ رہا ہوں جب تم قرآن سے غافل ہو جاؤ گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں قرآن سے سبق لے کر آگے بڑھیں اور تم پیچھے رہ جاؤ۔ تو قرآن ایک درس دیتا ہے جس کے اندر انسان اپنے وجود کے اندر ایک نکھار پیدا کر سکتا ہے، اپنی قوم، اپنے سماج، اپنے معاشرے کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ یہ تمام قرآن کے پیغامات ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن نے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے لوگ ان بڑے مقاصد تک سوچتے ہی رہ جائیں، کیا تبدیل ہوں گے، کیا کریں گے تبدیلی کر کے، فی الحال ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اس سے کیا مل رہا ہے۔ جیسا کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ جو آپ دیکھا ہوگا، آپ سوال کرتے ہیں کہ مولانا مثلا نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، ہمیں کیا ملتا ہے۔
اگر آپ کی بات یہاں پہ مکمل ہو رہی ہے تو ٹھیک، ہم یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں،
اگر مشکل آپ بریک لے لیں، اس کے بعد ہم لوگ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔
ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان، جس میں ہم سورہ حاقہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے مہمان ہیں مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب، ہمارے ساتھ رہیے۔ مشرکین مکہ نہ صرف قیامت کے منکر تھے، بلکہ اسے ناممکن و نامعقول سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایسے منکروں کے لیے یہ اسلوب کلام اختیار کیا گیا کہ جس شد و مد سے وہ اس کے منکر تھے، اسی شد و مد سے اسے پیش کیا جا رہا ہے۔ قیامت کی وہ گھڑی جس کے وقوع پذیر ہونے میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوا، اس کی ہولناکیوں کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، یعنی آپ کے اندازوں سے بھی زیادہ ہولناک ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے جسے عاد اور سمود نے جھٹلایا تھا، تو اس تکذیب کے نتیجے میں سمود کو تو حد سے زیادہ سخت ترین واقعے میں ہلاک کر دیا گیا تھا، اور عاد کو ایک طوفانی آندھی نے تباہ کر دیا تھا۔ حسوماً کے ایک معنی پے در پے کے ہیں، ترجمے میں لفظ مسلسل اس کا ترجمہ اختیار کیا ہے۔ اس کا دوسرا معنی کاٹنے سے کیا گیا ہے، حاسم کاٹنے والے کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں قوم لوط مراد ہے، جس کا ذکر اس سے پہلے سورہ ہود اور سورہ حجر میں آ چکا ہے۔ آیت نمبر 11 میں طوفان نوح کا ذکر ہے کہ جس میں سب غرق ہو گئے اور صرف اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے بچ گئے۔ متعدد طرق سے فریقین کے مصادر میں یہ روایت موجود ہے۔ وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَاعِيَا سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ ملاحظہ ہو، تفسیر طبری، اسباب النزول واحدی، تفسیر کبیر فخر رازی، تفسیر قرطبی، کنز العمال، البحر المحیط، تفسیر ابن کثیر اور روح المعانی وغیرہ۔ عرش الہی سے مراد علم و اقتدار لیا جائے تو اس صورت میں اس عرش کے اٹھانے والوں سے مراد وارثین علم الہی ہو سکتے ہیں، جن کی تعداد 8 ہوگی یا 8 صفیں ہوں گی۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ عرش تدبیر کائنات سے عبارت ہے، یعنی کائنات کی تخلیق کے بعد تدبیر کا مرحلہ آتا ہے، اس مرحلے کے لیے عرش کی تعبیر اختیار کی ہے۔ فالمدبرات امرا، سورہ نازعات آیت نمبر 5 میں ذکر ہوگا کہ کچھ مقتدر فرشتے اللہ تعالیٰ کے تدبیری امور کے کارندے ہیں، یہی فرشتے حاملان تدبیران الہی ہوں تو بعید نہیں ہے۔ ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پیام رحمان پروگرام میں، اور ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، سورہ حاقہ کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب۔ قبلہ، میں آپ کی خدمت میں، چونکہ اب ہم باقاعدہ ایک ایک آیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے،
اس سے پہلے ہم آثار و برکات
والی گفتگو جی آپ مکمل کر لیں۔
تو قرآن کریم تقدیر امم بنانے والی کتاب ہے، اس کے پیش نظر پروردگار نے کچھ اس کے خود آثار بھی رکھے ہیں۔ اس کے آثار و برکات میں ہر سورے کے سلسلے میں مختلف آثار اور اذکار کا ایک اثر ہے، تو پروردگار نے اس سورے کے سلسلے میں بھی اپنے اولیاء کے ذریعے سے بیان کیا ہے کہ اس سورے کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس سے خود اس سورے کی بنیاد کے اوپر کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ پہلے مرحلے میں روایات اس طرح سے ہیں کہ اگر، اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے خاص طور پر ان لوگ کے لیے جو مثلا خدا نخواستہ کوئی ایسا گھر ہے کہ جہاں پر پروردگار امتحان لے رہا ہے ماں باپ کا، اور ان کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، چونکہ پروردگار چاہے نعمت دے یا نعمت انسان سے لے لے، سلب کر لے، نعمت کے عطا کرنے میں، نعمت کے سلب کر لینے میں، دونوں میں پروردگار کی مصلحت ہوتی ہے
اور انسان کا انسان فائدہ ہوتا ہے،
انسان کا اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اور واقعی بندگی یہ ہے کہ سب کچھ دینے کے بعد بھی انسان سوچے کہ مالک سب کچھ تیرا ہی ہے، اور یہ سفر کے ایام ہیں۔ ایک شعر میر تقی میر کا یاد آ رہا ہے کہ سب کچھ اس کی راہ میں دے کر مالک سے شبیر کہے، جان تو تیری جان تھی مالک، میں نے کیا قربان کیا۔
سبحان،
یہ عروج بندگی ہے۔
یقین،
تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے کچھ نعمت چھن جاتی ہے تو انسان ناشکری پر آ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے کہ مثلا کسی کو اگر اولاد کی تمنا ہے اور آرزو ہے، تو بہت سارے اس کے طریقے ہیں، راستے ہیں۔ اس سورے کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے اولاد ہو اور اولاد نہیں ہے، تو بیان کیا گیا ہے کہ اس سورے کی تلاوت کرے اور اس سورے کو لکھ کر اپنے پیٹ پر باندھ دے، اگر کوئی یعنی ایسی خاتون ہے کہ جو اولاد چاہتی ہے، اور خاص طور پر اس سورے میں یہ بیان کیا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا بچہ شکم مادر میں ہے لیکن دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے
سخت ہو جاتا ہے،
اور خاص طور پہ اس طرح کی روایات ہیں کہ شیطان شیاطین خاص طور پہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی مومن گھر میں کوئی عشق علی ولایت علی رکھنے والا کوئی بچہ مثلا نہ آئے، تو یہ ان کی طرف سے ان کی نیرنگی چالیں رہتی ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی سورہ حاقہ کو مثلا لکھ کر اپنے شکم میں باندھتا ہے تو روایتوں میں ہے کہ پھر اس کو وہ محفوظ رہے گا بچہ شر اور آفات اور بلاؤں سے۔ دوسرے مرحلے میں روایات میں ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا پیدا ہونے والا بچہ ذہین ہو، تیز ہو، صاحب فہم ہو، تو اس کے لیے بھی ہے کہ اس سورے کو مثلا پانی کے اندر گھول کے اس کو پلایا جائے،
لکھ کر پانی میں گھول دے
جی جی، اس کو پلایا
زعفران وغیرہ سے،
ہاں کسی بھی مثلا زعفران سے۔ تو یہ کچھ آثار ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے آثار میں جو ایک اثر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا،
صلی اللہ علیہ وسلم،
من قرأ سورۃ الحاقہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا۔ اگر یہ آخرت سے متعلق ہے، یہ کچھ آثار دنیا سے متعلق تھے، اب یہ ہے کہ اگر کوئی اس سورے کی تلاوت کرتا ہے، سورہ حاقہ کی، تو پروردگار اس کے حساب میں آسانی کرتا ہے، چونکہ وہ متوجہ ہے اس سورے کے مفاہیم کے اوپر، اس کے اندر جو بیان کی گئی چیزیں ہیں، اس کے پیغامات کے اوپر، لہٰذا پروردگار اس کے لیے یہ سامان فراہم کرتا ہے کہ اس کے حساب میں آسانی کرتا ہے۔ حساب میں آسانی پروردگار کر رہا ہے، بہت بڑی بات ہے کہ پروردگار حساب کر رہا ہے اور آسانی سے حساب کر رہا ہے۔ اگر حساب میں آسانی نہ ہو اور عدالت کے ساتھ پروردگار حساب کرے تو یقیناً ہر ایک انسان وہاں پر رہ جائے گا، اپنے منزل کی طرف نہیں بڑھ سکے گا، چونکہ یقیناً کہیں نہ کہیں اس نے ایسے گناہ کیے ہیں جو اگر جن سے جن کو اگر دامن عفو و بخشش میں جگہ نہ دی جائے تو وہ انسان کو روک سکتے ہیں جنت کی طرف جانے سے۔
یقیناً قبلہ، اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں ہمیشہ نماز میں بھی، نماز کے بعد بھی، کہ پروردگار تو ہمارے ساتھ جو حساب و کتاب کر وہ اپنے فضل کے ذریعے سے کر، اپنے عدل کے ذریعے سے نہ کر۔
پھر اس کے بعد دوسرا اثر یہ بیان کیا ہے کہ یہ بھی حدیث میں ہے، اکثرو من قرأ الحاقہ، سورہ حاقہ کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو کثرت کے ساتھ، سورہ حاقہ کی تلاوت کرو، فَإِنَّ قِرَاءَتَهَا فِي الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فرمایا کہ سورہ حاقہ کی تلاوت کرو اس لیے کہ اس سورہ کی تلاوت کرنا ایمان کی دلیل ہے رسول پر اور اس کے اللہ پر، یعنی اللہ اور رسول کے اوپر ایمان ہے، اسی لیے انسان اس سورے کو بار بار پڑھ رہا ہے، جس میں انذار ہے، ایک طرح سے خبردار کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے، اور ان اقوام کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے پروردگار پر جن کا ایمان نہیں تھا۔ تو کہا ہے کہ اس سورے کو فرائض میں اور نوافل میں اگر کوئی پڑھتا ہے اور تلاوت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقیناً اپنی ایمان کی دلیل دے رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی سورہ حاقہ کی 11 آیات کو پڑھتا ہے تو پروردگار اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔
اچھا، سبحان،
اس سلسلے میں بھی ہے۔ اور آج جیسا کہ یعنی آپ کے پیش نظر ہے، جو مغربی ویسٹ کلچر ہے اور جو حالات ہیں، یہ کسی دجال سے کم نہیں ہیں کہ انسان کے فکر و شعور کو اپنے قبضے میں کر لیا گیا ہے، انسان اپنے وجود کے اندر نہیں ہے، انسان اپنے آپ کو بھول چکا ہے، یعنی ایسے مراحل تک انسانیت کو پہنچا دیا گیا ہے کہ جہاں پر اندر سے چیخ اور پکار کی آواز آ رہی ہے لیکن انسان نہیں سن رہا ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے،
بلکہ یوں کہا جائے کہ انسان، آج کا انسان بالخصوص، آج کا مغربی انسان اور اس کے بالتبع اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مشرقی انسان بھی مکمل طور پر میرے خیال میں جو ہے وہ مغربی میڈیا کا جو ہے وہ بندہ اور غلام بن چکا ہے۔ جو کچھ میڈیا کہتا ہے
اسی کو
وہ اسے من و ان جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔
حتیٰ یہاں تک ہے کہ بعض جگہوں پر انسان کو ضرورت ایک چیز کی نہیں ہے لیکن میڈیا ضرورت کریٹ کرتا ہے،
اس کی ضرورت بنا دیتا ہے,
اس کی ضرورت بنا دیتا ہے, فلاں چیز انسان کے لیے ضروری ہے, اس کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا.
یہ ایک طرح کا گویا کہ یوں کہا جاتا ہے,
اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دجال ہیں, یعنی ایک طرح سے وہ دجال جو آئے گا اور اس کا فتنہ ہوگا وہ ایک الگ ہے, جو احادیث میں ہے امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے موقع پر جو حالات ہوں گے. یہ جو آج پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, نیٹ, جو یہ حالات ہیں یہ خطرناک نہیں ہیں کہ بہت خطرناک ہیں کہ جس میں انسان ایک ماؤس کے اوپر انگلی رکھتا ہے لیکن اب تو ماؤس کی بھی ضرورت نہیں ہے, اشاروں سے کام چلتا ہے, پھر کیسی وادیوں میں انسان چلا جاتا ہے کہ پھر جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ انسان اپنے آپ جب اس میں دھت ہو جاتا ہے اسے کسی چیز کی خبر نہیں رہتی. تو پروردگار درحقیقت یہ بتا رہا ہے کہ جب تم اس سورے کی طرف آؤ گے جس میں قیامت کا تذکرہ ہے, جس میں عذاب کا تذکرہ ہے, جس میں ان اقوام کا تذکرہ ہے جو غفلت میں پڑی ہوئی تھیں, تو خود بخود تم اس سے نکلو گے. لہذا فتنے سے بچانے کا وعدہ پروردگار نے کیا ہے جو سورہ حاقہ کی تلاوت کرتا ہے.
قبلہ میں چاہوں گا کہ ان آیات کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کی تلاوت بھی ہو جائے, پھر اس حوالے سے جو اس کے معانی اور مفاہیم ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ, ما الحاقہ, وما ادراک ما الحاقہ, کذبت ثمود وعاد بالقارعہ, فاما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. تو یہ جو خود الحاقہ ہے اس کو تین آیات میں مسلسل پروردگار نے ریپیٹ کیا, الحاقہ, پھر اس کے بعد ملحاقہ, پیغمبر سے پروردگار مخاطب ہو کے ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ملحاقہ, اور تم کیا جانو کہ حاقہ جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ حاقہ کیا ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار پیغمبر سے کہہ رہا تم کیا جانو کہ حاقہ کیا ہے.
جی,
یعنی اتنی اہم چیز ہے یہ.
جی, اس کے سلسلے میں مفسرین نے بیان یہ کیا ہے کہ اکثر مفسرین نے قیامت کا تذکرہ کیا, در حقیقت ایک چیخ ہے, ایک اس کو چنگھاڑ جس کو اردو میں کہتے ہیں, اس سے مراد لیا ہے کہ قیامت ہے, قیامت کے دن اس طرح سے ہوگا. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ, تو اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ در حقیقت پروردگار متوجہ کر رہا ہے قیامت کے دن کی طرف لوگوں کو, کہ جب ایک چیخ سنائی دے گی اور لوگ یعنی بالکل بے بس ہوں گے, کچھ کر نہیں سکیں گے, اس دن کی طرف پروردگار متوجہ کر رہا ہے. لیکن بعض مفسرین اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ الحاقہ سے مراد یہی دنیا ہی کا عذاب ہے, ایک عذاب کی قسم ہے, یہ دنیا ہی کا عذاب ہے. چونکہ بعض مفسرین نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ دنیا میں ہی عاد اور قوم ثمود کے اوپر عذاب نازل ہوا جس کا آگے تذکرہ ہے, اور یہ آیات متناسب ہیں اس تذکرے سے. لہٰذا کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قیامت ہے, کچھ مفسرین کہتے ہیں نہیں, یہ عذاب سے پروردگار ڈرا رہا ہے,
یعنی عاد و ثمود کے اوپر جو عذاب آیا عذاب وہی حاقہ تھا.
جی, تو اس سے پروردگار اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے. لیکن اکثر مفسرین نے حاقہ سے مراد قیامت لیا ہے, اور اسی لیے مفسرین کی بات میں تھوڑا سا وزن اس اعتبار سے لگتا ہے کہ یہ جو ہے وما ادراک ما الحاقہ, تو اگر ایسا ہوتا کہ مثلا وما ادراک ما الحاقہ, تم کیا جانو کہ حاقہ کیا ہے, تو یعنی ایک طرح سے ایسا محسوس ہوتا ہے ظاہری طور پر کہ گویا پیغمبر بے خبر ہیں اس چیز سے کہ یہ کیا ہے. اس کو دو طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے, اس مسئلے پر دو طرح سے روشنی ڈالی جا سکتی ہے. ایک تو یہ کہ پروردگار قیامت کا تذکرہ کر رہا ہے, حاقہ سے مراد قیامت ہے اور قیامت کا علم پیغمبر کو نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس کو علامہ طباطبائی نے بھی بیان کیا ہے کہ کبھی کبھی قرآن کریم نے وما ادرا کا استعمال کیا ہے, کہیں وما یدری کا استعمال کیا ہے. تو آپ بیان کرتے ہیں علامہ کہ جہاں وما ادرا کا ہے وہاں پر پیغمبر کو علم ہے, پیغمبر اس چیز کو جان رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے, لیکن پیغمبر کے علم کے ساتھ پروردگار اس کے اوپر ایک تاکید رکھ رہا ہے, تاکید رکھ رہا ہے,
یعنی اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے پروردگار اس طریقے سے مخاطب ہوتا ہے,
اس طریقے سے. جی, اس طریقے سے. جبکہ بعض جو روایتی تفاسیر ہیں جیسے تفسیر علی ابن ابراہیم, اس میں الحاقہ کے معنی کیے ہیں, الحاقہ یعنی الحذر بنزول العذاب, روکا گیا, یعنی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ڈرو, خبردار ہو جاؤ, کہ ایسا عذاب آنے والا ہے پروردگار کی جانب سے عذاب آنے والا ہے. پھر انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے وحاق بہ آل فرعون سوء العذاب. تو اس حاقہ بہی سے بھی یہی لفظ ہے حاقہ, اسی سے لفظ نکلا ہے حاقہ. اس سے درحقیقت اس چیز کو بیان کیا گیا کہ قرآن کریم میں اس طرح کے معنی استعمال ہوئے ہیں جو عذاب کے معنی میں آئے ہیں, لہٰذا شاید یہ حاقہ کا لفظ بھی اسی عذاب دنیا کو بیان کر رہا ہو. اچھا, اس کے اندر یہ جو آپ نے بیان کیا, جو سوال کیا کہ کیوں اس طرح سے الحاقہ و ملحاقہ کیا ہے, تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ میں آ رہا تھا کسی جگہ سے, شہر سے, مثال کے طور پر لاہور سے آ رہا تھا, راستے میں میں نے ایکسیڈنٹ دیکھا. ارے کیا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتا,
اور آپ کو کیا پتا وہ کیسا ایکسیڈنٹ تھا,
کیا نہیں معلوم, بہت یہ جو ہوتا ہے یہ عموماً اس طرح کے الفاظ
کسی حادثے کی شدت کو بیان کرتے ہیں, اس ان الفاظ کا سہارا لیتا.
اب اسی طرح سے کسی چیز کی مثلا اگر اس کے اندر حسن پایا جا رہا ہے,
بالکل
قرب کے اعتبار سے بھی حسن کے اعتبار سے,
نیگیٹو پوزیٹو دونوں.
مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں نے آدمی دیکھا, اما کیا آدمی تھا, وہ آدمی دیکھا وہ کیا آدمی تھا, یعنی کیا مطلب, یعنی وہ تمام تر صفات, وہ تمام تر ویلوز جو ایک انسان کے اندر آدمی ہونے کی حیثیت سے ہونا چاہیے وہ اس کے اندر تھے. اما میں نے دیکھا وہ آدمی تھا, کمال کا آدمی تھا, یہ اس طرح سے ہم بولتے ہیں. یا آج ہم نے کھانا کھایا, ارے کیا کھانا کھایا. یا مثلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ کسی خوبصورت جگہ جاتے ہیں گھومنے تفریح کے لیے تو کہتے ہیں کیا جگہ,
کیا جگہ تھی.
جی بالکل.
یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا کرکٹ ہے, کرکٹ دیکھ رہے ہیں اور کسی نے کوئی بڑا ایک شاٹ لگا دیا, ارے کیا شاٹ مارا. یعنی یہ جو چیز ہے یہ اس کی گویا اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہے, اس چیز کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ کتنی بڑی چیز ہے, کتنا اہم ہے. تو پروردگار نے بھی انسان کے نفسیات سے استفادہ کرتے ہوئے اس انداز میں استعمال کیا ہے, الحاقہ تو وما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ, تم کیا جانو کہ یہ آواز کیا ہے, یہ چیخ کیا ہے, یہ جو پروردگار کا عذاب ہے اس کی کیفیت سے تم آشنا نہیں ہو, نہیں جانتے ہو. علامہ طباطبائی جس چیز کو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جب وما ادراکا کے ذریعے سے, تو پیغمبر کو علم ہے لیکن تاکید کی جا رہی ہے, لیکن تاکید کی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہے. تو اس میں دو نظر ہیں مفسرین.
یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم اسی سلسلے میں گفتگو جاری رکھیں گے. اور یقیناً مجھے نہیں لگتا کہ ہم آج ہی اس پروگرام میں اس کا تعارف مکمل کریں, اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. تو ناظرین ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. اور یہ پروگرام چل رہا ہے, ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب جو سورہ حقہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں.
زندگی ہے تو بس علی کی طرح, موت آئے تو یا حسین حسین. آواز محمد کا سر ختم نہ ہوگا, آواز محمد کا سر ہوگا, تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا. لارب کے رسول کی دونوں ہے زیب حسین, پہلو میں یا علی ہے تو گودی میں یا حسین. یہ علم کا در سفر کا گھر ختم نہ ہوگا,
تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا,
یہ سلطنت عشق ہے خود بار ملیں گے,
سلمان و ابو ذر سے وفادار ملیں گے
وفادار ملیں گے
عاشقیاں ہم ہی سب سے جگردار ملیں گے جینے کے لیے مرنے پہ تیار ملیں گے
تیار ملیں گے
کٹ جائے زبان عشق مگر ختم نہ ہوگا
تھک جائے گا سوچ یہ سفر ختم نہ ہوگا تھک جائے گا سوچ یہ سفر ختم نہ ہوگا
مسلم بن عقیل سفیر حسین ہے حب علی ہے دل میں مشیر حسین ہے
مشیر حسین ہے
وہ بادشاہ یہ وزیر حسین ہے ایسا وزیر ہے کہ فقیر حسین ہے
حسین
تاحشر سفارت کا سفر ختم نہ ہوگا
ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ پیام رحمان جس میں ہم سورہ حاقہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ ہمارے پاس ٹائم بہت محدود ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسی سورہ کے جو اثرات اور برکات کا ذکر کیا آپ نے ایک مختصر اور اچھا تعارف پیش کیا تو بیچ میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ آج کے دور میں مغربی میڈیا نے مغربی کلچر نے
ہمارے سر پہ تھوپ دیا گیا ہے کلچر
تھوپ دیا گیا پوری دنیا کو متاثر کیا بالخصوص مسلمانوں کو قرآن مجید سے
جی
جو ہے وہ دور کر دیا گیا اور کافی دور ہو گئے مسلمان قرآن کی تعلیمات سے تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ خود قرآن سے ہم کیسے مدد لے سکتے ہیں اور اس طرح کی آیات اور سورے اس کلچر سے ہمیں بچانے کے لیے جو ہے وہ کیا راہ حل پیش کرتا ہے قرآن مجید یا پیغمبر اکرم یا دینی تعلیمات یا اہل بیت علیہ السلام
جی ہمیں اگر قرآن کی تعلیمات چاہیے تو یہ ایام اعزہ بہترین موقع ہے قرآن تعلیمات کو حاصل کرنے کا کہ علامہ اقبال نے کہا رمز قرآن از حسین آموختیم از آتش او شولہا افروختیم یہ اس منزل پر اگر ہمیں پہنچنا ہے تو حسینیت کو سمجھنا ہوگا اور حسینیت کے سائے میں اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو یقیناً ہم اس منزل کو پا سکتے ہیں کہ جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے ہم اپنی تبدیلی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں
بلکہ قبلہ یوں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے نو کے سنا پر قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ حسین اور قرآن کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے
اور دوسرا درس یہ دیا کہ دیکھو ہمارے اور قرآن کے درمیان میں اتنا رابطہ ہے اپنے چاہنے والوں سے کہ میرا سر کٹ گیا لیکن کٹنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سر بلند ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سروں پر تمہارے تنوں پر سر رہے لیکن تم سرنگو ہو جاؤ
اللہ
تو اگر قرآن ہے تو انسان سر بلند ہے تو یہ جو آپ نے سوال کیا اس کے جواب میں ایک ولی خدا کے پاس چلتے ہیں ہم ایک ظاہراً کسی معصوم سے ہے چونکہ میں شک کر رہا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ولی خدا کہ کسی امام سے کسی ربی بن سبی آتا ہے اور آنے کے بعد اس نے نقل کیا اس چیز کو کہ ایک شخص آیا میں بیٹھا ہوا تھا کسی ولی کے پاس اس سے پوچھا کہ ہمارے یہاں قحط پڑ گیا ہے زمین سوکھ گئی ہے کیا کریں کہا کہ استغفار کرو تھوڑی دیر بعد دیکھا ایک اور شخص بھاگتا ہوا آیا اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں فقیری کے درد میں مبتلا ہوں بہت درد ہے بہت پریشانی ہے غربت ہے کیا کروں کہا استغفار کرو تیسرے مرحلے میں ایک شخص اور آیا اور آنے کے بعد بیٹھا اور رونا شروع کیا کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے اور اتنے دن ہو گئے شادی ہو گئی ابھی تک بچہ نہیں ہوا ہے بہت پریشانی میں ہوں کہا کہ استغفار کرو تو ربیع بن سبی کہتا ہے کہ تین چار الگ الگ قسم کے مسائل اور سب کا ایک ہی جواب کہ استغفار تو اس ولی خدا نے جواب یہ دیا کہ تمہیں نہیں پتہ ہے ہر چیز اسی کے اندر مضمر ہے
اگر استغفار ختم ہو گیا
جی
بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو آباد کریں قبلہ بہت بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی ہم سورہ حاقہ کا تعارف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے اللہ حافظ ایمان اللہ